شیو ایک عالمی قیادت کے پیچھے چلنے والی قوم کا نام ہے. آپ علاقوں میں کاٹتے چلے جاؤ کاٹتے چلے جاؤ، اس کا مطلب ہے اس کا مستقبل ختم ہو رہا ہے. یہ ایک فکر ہے جس کے اندر مرکزیت ہے. مثلا آپ اور میں سب جانتے ہیں الازبر، ہم سب کو الف بے سے رٹا ہوا ہے بھائی. دوسرے تمام اسلامی فرقوں کے مقابلے میں اگر ہمارا اختلاف کا کوئی سب سے بڑا پوائنٹ ہے تو وہ ہے امامت کے اوپر، جس معنی میں ہم سمجھتے ہیں. اس معنی میں بہت سارے اسلامی فرقے مانتے ہیں اور بہت سارے نہیں مانتے، جس معنی میں ہم سمجھتے ہیں. پھر عدد کا مسئلہ ایک علیحدہ مسئلہ. تو امامت وہ تصور ہے جس کے اوپر بہرحال اسلامی فرقوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. ہم وہ امامت کو مانتے ہیں اس تصور کے تحت جو ہمارے پاس ہے، ان دلائل کے تحت جو ہمارے پاس ہے. امامت کا تصور یہ سکھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ ایک مرکزیت ہے. اگر ہم اس مرکزیت کو نہ سمجھیں نہ عمل کر سکیں تو پھر تصور امامت کس طریقے سے ہماری شناخت کا سبب بنے گی؟ یا ہم یہ بولیں کہ امامت غیبت کے دوران یہ کے اندر نعوذ باللہ تعالی معطل ہوئی بھی. یہ مرکزیت اس فکر کا حصہ ہے. اگر ہم عالمی سطح کے اوپر اس مرکز تشیع کے ساتھ وابستہ نہیں ہے قطعاً نقصان میں. ہم سب کو معلوم ہے یہ بات، چاہے وہ جو ولایت فقیہ کو مانتے ہوں، چاہے وہ جو ولایت فقیہ کو نہیں مانتے ہوں، چاہے وہ جو مرجعیت کو مانتے ہوں، چاہے وہ جو مرجعیت کو نہیں مانتے، سب اس بات کے معتقد ہیں. کیا نشانی ہے؟ یہی اربعین. کیوں ہم اربعین کے تجمع کو اور اجتماع کو اہمیت دے رہے ہیں؟ جو اس لیے اہمیت دے رہے ہیں، یہاں پہ اتنا بڑا نمبر جمع ہو گیا جو پوری دنیا کے اندر نہیں ہوا ہے. یہ ہماری قوت کا اور طاقت کا اظہار بن گیا الحمدللہ رب العالمین. یہ مرکزیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ مرکزیت ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے. اب اگر جیسے ہی کوئی اس بات کو سمجھتے ہیں ہاں بھائی مرکزیت ہوتی ہے اس سے کچھ فائدے ہوتے ہیں، تو بندے خدا ہم سب کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ مرکزیت اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. ہر ایک آدمی اپنی نفس پرستی کرے اور اس کے بعد یہ کہے ہم مرکزیت کے معتقد ہیں. کیسے معتقد ہیں پھر ہم؟ اگر میں مرکزیت کا معتقد ہوں بہرحال کچھ چیزیں تو مجھے قربان کرنی پڑیں گی، اس مرکزیت کی خاطر کرنی پڑیں گی. اور یہ وہی پوائنٹ ہے جو لبنان میں حزب اللہ کی طاقت کا سبب بنا. کم سے کم مثلا حسن نصراللہ جیسے محترم افراد جن کا تجربہ اتنا زیادہ ہے، ابتدائے ایام حزب اللہ کے جو تھے اس وقت سے یہ لوگ ہیں، ان سے مثلا جب یہ لوگ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو وہ واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے ولایت فقیہ کی پیروی کی ہے جو ہماری کامیابی کا سبب بنا. یہ ہم سب کو معلوم ہو گیا. ہم لوگ کس مشکل میں پھنس گئے؟ بہت ساری مشکلوں میں سے ایک مشکل ہمارے سامنے یہ آئی کہ ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ ولایت فقیہ کی پیروی ہوگی کیسے. اب یہاں پہ مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اجمالی طور پہ قانون کی صورت میں. جب انقلاب کے بعد لبنان کا تجربہ کامیاب ہوا تو جہاں ہمارے لیے کام آسان ہوا کہ بھائی ایسے آپ کر سکتے ہیں تو آپ بن سکتے ہیں، اسی طرح دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ ان کو کس چیز سے روکنا ہے. اسی طریقے سے یوں احساس ہوا کہ انہوں نے یوں سوچا کہ جہاں سے بھی طاقت پکڑنی ہے وہیں پہ کوئی زہر ڈال دو تاکہ یہاں سے طاقت نہ پکڑ سکے. تو مثال کے طور پر آپ کسی قوم سے، کسی دشمن سے لڑنے کے لیے گئے اور اس دشمن نے آپ کے سامنے حملے کے اوپر حملہ کیا، جسمانی حملہ اس نے کیا، جسمانی حملہ آپ نے کیا، انہوں نے مثال کے طور پر اسلحہ، ایڈوانس اسلحہ استعمال کیا، آپ نے بھی ایڈوانس اسلحہ استعمال کر لیا، لیکن ایک موقع پہ آ کر انہوں نے احساس کیا کہ نہیں بھائی یہ معاملہ جسمانی میں حملے سے حل نہیں ہوگا، یہاں پہ ان کو فکری حملہ کرنا پڑے گا. اب معاملہ زیادہ سخت ہے کیونکہ وہ اب آپ کے احساس کے اوپر حملہ کرنے آ گئے. جس دن دشمن ہمارا اور آپ کو پہچان لیتا ہے کہ بھائی یہ قوم جسمانی نہیں ہے، یہ فکری ہے، ان کا شعور ان کے احساس ہے نہ کہ ان کے جسم، تو پھر وہ جسمانی حملے روک دیتے ہیں لیکن پھر فکری حملے کرتے ہیں. پھر تو مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ عزاداری ان کی اساس ہے، مرجعیت ان کی اساس ہے، تزکیہ نفس ان کی اساس ہے، امامت کی پیروی ان کی اساس ہے. تینوں چاروں کے اندر انہوں نے زہر اگلنے کی کوشش کی، تینوں چاروں کے اندر زہر ڈالنے کی کوشش کی. مثلا عزاداری کے نام پر ایسی چیزیں لکھائیں گے آپ کو، مجھے خود سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے ساتھ کیا کرنا. مرجعیت کے نام پر وہ کچھ کریں گے آپ کو، مجھے خود سمجھ میں نہیں آئے گا یہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا. ایک آدمی مرجعیت کے نام میں دفاع کرتے ہوئے وہ فتنہ کھڑا کرے گا کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اب میں کیا کروں اس کے ساتھ. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو پھر کیا ضرورت ہوئی؟ آخر کار ایسے مضبوط دینی مراکز کی ضرورت ہوئی جو ان خطرات کو تشخیص دے سکتے کہ بھئی یہ مرجعیت کی حمایت نہیں ہے، یہ مرجعیت کی مخالفت ہے، یہ ولایت فقیہ کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، یہ ولایت فقیہ کی مخالفت کر رہے ہیں آپ. اچھا اگر وہ فکری مضبوط فکری مراکز موجود نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جو دست و گریبان ہونا ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. دونوں پارٹیز مخلص ہیں, پرسنلی آپ جا کر ملیں, یہ بھی مخلص ہے وہ بھی مخلص ہے, اور دونوں کیا کر رہے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کو تیار ہوئے. بھائی تم دونوں اتنے بڑے دھوکے میں کیوں آ گئے؟ چونکہ یہ تشخیص نہیں دے پائے کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہو جانی چاہیے تھی. تو مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی پوچھے بھائی یہ ملت کو درپیش مسائل ہوئے اور یہ سب آپ کے سامنے ہوا, ان کا حل کیا ہے؟ اگر میں آپ سے ایک حل کہوں تو پھر اسے قبول کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی, تو میں کہوں گا سچ بولو, یہ حل ہے. صرف سچ بولیں صحیح ہو جائے گا؟ ہاں بالکل صحیح ہو جائے گا. یہ کیسے صحیح ہوگا؟ اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ اس پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھیں گے جس کے ذریعے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے, اور جب تک جھوٹ بولتے رہیں گے اس تربیت سے محروم رہیں گے. اگر فکری نفسانی تربیت نہیں ہوگی ہم کبھی بھی اپنی کامیابیوں کو حاصل نہیں کر سکیں گے. کوئی جھوٹا انسان دین اسلام کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا. تو بہت چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے شروع کر. بدقسمتی ہماری کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم زیادہ تر, ہم میرے جیسے لوگ اور ہمارے جیسے لوگ, وہ پی ایچ ڈیز ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسلام میں ابھی میٹرک کا امتحان پاس نہیں کیا. اسلام سے ہم پی ایچ ڈیز ہو گئے ہیں, اتنا کچھ ہمیں پتا ہے اسلام سے, لیکن اگر ہم سے پوچھے پریکٹیکلی تم نے اسلام میں کیا کیا, ہم نے میٹرک بھی نہیں کیا.